سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ألف لام ميم.
کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟
یعنی صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں، اس کے پڑھنے کے بعد آزمائش شرط ہے. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کنی گانم مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو میں لرزنے لگتا ہوں، کیونکہ مجھ کو پتا ہے کہ لا الہ کہنے کی مشکلات کتنی ہیں، ذمہ داریاں کتنی ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ لرزتے ہیں اس بات سے؟ ہم نے تو اس کو فار گرانٹیڈ لے رکھا ہے، کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اب جو چاہیں کریں، محفوظ تو ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں، جنت ریزرو ہے، اس لیے فکر کی ضرورت ہی نہیں. فکر کریں کافر، سمجھتے آزمائش نہیں آئے گی؟ اللہ پرکھ کے نہیں دیکھے گا کہ سچا کون ہے، اس راستے میں استقامت کس کے اندر ہے. ہم نے تو اس سے پہلے لوگوں کو بھی خوب آزمایا، یعنی ہر قوم پر، ہر نبی کے ماننے والوں پر آزمائشیں ضرور آ کر رہی. حضرت خباب بن ارد فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مشرکین کی سختیوں سے ہم بری طرح تنگ آئے ہوئے تھے، ایک روز میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں. میں نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا. فرمایا، تم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں ان پر اس سے زیادہ سختیاں ٹوٹی. ان میں سے کسی کو زمین میں گڑا کھود کر بٹھایا جاتا اور اس کے سر پہ آرا چلا کر اس کے دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے، کسی کے جوڑوں پر لوہے کی کندھے گسے جاتے تاکہ وہ ایمان سے باز آ جائے. خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص تنا سے حضرت موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کسی کا خوف اس کو نہ ہوگا. یعنی ہر دور میں نیکی کی طرف بڑھنے والوں کے راستے میں آزمائشیں اور پریشانیاں آئیں، لیکن عقل مند ہیں وہ لوگ جو استقامت اختیار کر گئے. یہ قدم قدم مسائل، یہ سواد ہوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. آزمائش کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں، اب دوسروں کی بات کی گئی، یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، لوگوں کو ستا کر ان کو اللہ کے راستے سے روک دیں گے اور ہمارے دین کو غالب نہیں ہونے دیں گے؟ بڑا غلط فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. یا یہ کہ ہم ان کو پکڑ نہ سکیں گے؟ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، دور نہیں ہے. دنیا میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اس کام پہ ہم سے کوئی پوچھے گا، پوچھ ہوگی، تو ہمارا طرز عمل بالکل فرق ہو جاتا ہے. بہت کانشیس ہو کر بہت کیئرفلی کام کرتے ہیں، یعنی پوچھ ہو جائے گی، آج انسپیکشن ہونے والا ہے، اچانک چھاپا پڑ سکتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں تو ہر وقت پوچھا اور دیکھا جا رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. اور پھر یاد رہے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جو شخص بھی کوشش کرے گا وہ اپنی ہی لیے بھلا کرے گا، اپنی ہی ذات کے لیے مجاہدہ کرے گا. اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پہ زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے جانتا نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کر. یعنی غلط باتوں میں کسی کا حکم نہیں ماننا، خواہ وہ والدین ہی کیوں نہ ہو، جن کے حکم ماننے کی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں تاکید فرمائی. کیونکہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کسی دوسری مخلوق کا حکم نہ مانا جائے گا، خواہ وہ ماں باپ جیسی معزز ہستیاں ہی کیوں نہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ان کی بے عزتی شروع کر دے یا ان کو برا بھلا کہے یا ان کو فتوی لگائے، نہیں. اس میں سلوک تو اپنی جگہ، لیکن ان کی اطاعت نہیں، اطاعت بس اللہ کی. میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا، اسی لیے وہ پھر گیا. ورنہ جس کو اللہ کے عذاب کا ڈر ہو تو وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتا، لوگوں کی طرف سے آنے والی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کو وہ اہمیت نہیں دیتا، ان کو بڑا پہاڑ نہیں بنا کے اس سے خوف کھاتا. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. یعنی اگر دین اسلام کو
ترقی اور کامیابی نصیب ہوئی تو یہ ساتھ مل جائیں گے. کیا اللہ کو دنیا والوں کے دلوں کا حال بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون. کون منافق؟ جو ظاہر سے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں, شکل و صورت انہوں نے ایمان والوں کی بنا رکھی ہے, لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے اوپر نہ اعتماد کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی بات مانتے ہیں. یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے, حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں. لا تزر وازرہ وزر اخرى. قیامت کے دن کوئی کسی کی نہیں سنے گا, کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. اس لیے کبھی اس دعوے پھندے میں نہیں پھنسنا کہ کوئی کہے کہ میری خاطر یہ غلط کام کرو. ایسے سب لوگ سیلفش ہیں جو اپنی خاطر آپ کو گڑے میں پھینکے, وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں. ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی, اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افترا پردازیوں کی بات فرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا, وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا, آخر کار ان لوگوں کو طوفان میں آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا, اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوچھ رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ کر رہے ہو. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو, اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے, یعنی زندگی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے, پھر اس کا اعادہ کرتا ہے کہ اس چیز کے ختم ہونے کے بعد اسی میں سے نئی چیز کے آنے کا انتظام کر دیتا ہے. یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے. ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے, پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے, جسے چاہے سزا دے, جس پہ چاہے رحم فرمائے, اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو. تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں, اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں, اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے, یا جلا ڈالو اس کو. آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا, مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے, یعنی ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے ایمان اور تقویٰ کے. باقی سب رشتوں کو جو انسان کو بھٹکانے والے ہیں, انسان قیامت کے دن لعنت ملامت کرے گا. اور آج تمہارا ٹھکانہ ہوگی, کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا, اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں, وہ زبردست اور حکیم ہے, اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی, اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا, اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم وہ فحش کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے. کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو, ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا. انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما, رب انصرنی علی القوم المفسدین. اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں, اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط علیہ السلام موجود ہیں. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے, ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے. اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والے میں سے تھی. پیغمبر کی بیوی چونکہ دنیا میں عمل میں پیچھے رہی تو پیچھے ہی چھوڑ دی گئی. جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوئے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں نہ رنج کرو, ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس شخص کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں, اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. کھلی نشانی سے مراد ڈیڈ سی ہے جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے. موجودہ زمانے میں یہ بات تقریباً یقین کے ساتھ تسلیم کی جا رہی ہے کہ بحیر مردہ ڈیڈ سی کا جنوبی حصہ ایک خوفناک زلزلے کی وجہ سے زمین میں دھس جانے کی وجہ سے وجود میں آیا. یاد رکھیے قوم لوط پر وہ سارے عذاب آئے, دسنے کا, پانی میں ڈوبنے کا, پتھر پڑنے کا, ان کی شکلیں مسخ کرنے کا, یہ سب عذاب بیک وقت اس قوم کے اندر آئے کیونکہ یہ ایسے عمل کرتی تھی جو فطرت کے خلاف تھے. افسوس کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں بھی اس بات کو اب کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا جبکہ یہ چیز اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار ہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو, مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے, اٹھ بھی نہ سکے. اور آگ اور سموت کو ہم نے ہلاک کیا, تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے, ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے بھٹکا دیا, دور کر دیا, حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے. انسان کے بھٹکنے کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ اس کو برائیاں اچھی نظر آنے لگے. اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا. پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی, کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا, کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, کسی کو غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں, مددگار بنا رکھے ہیں, ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. کاش یہ لوگ علم رکھتے. یہاں پر مکڑی کی مثال دی گئی ہے. یاد رکھیے کہ مکڑی ایک بہت ہی کمزور ترین جانور ہے جس پر انسان بھروسہ نہیں کر سکتا, جو انسان کا کچھ کام نہیں بنا سکتی. اس کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں مثلا کہ یہ اپنا شکار بہت یونیک طریقے سے پکڑتی ہے, کوئی اور مخلوق ایسا نہیں کر سکتی. پہلے یہ اپنا ویب تیار کرتی, جال بنتی اور پھر ایک طرف جا کے بیٹھ جاتی. اس کے بعد شکار پکڑنے کے لیے کوئی ڈائریکٹ اسٹرگل نہیں کرتی. شکار جب اس میں آ پھنستا ہے اور بے بسی کے ساتھ پڑپڑانے لگتا ہے تو اسپائڈر کی اصل جاب شروع ہوتی ہے. تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اسپائڈر انتہائی کمزور فطرت جانور ہے. اس کا سب سے بڑا دشمن واس سمبوری ہے. اسپائڈر ایک بھیڑ جس کو کہتے ہیں, اسپائڈر اس سے بہت زیادہ کمزور ہے, اس لیے اس سے فرنٹ پہ آ کے نہیں لڑ سکتا. مگر اس کی چالاکی دیکھیں کہ اپنا جال ویب کے ذریعے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کو پھانس لیتا ہے اور پھر آسانی سے اس کو کھا لیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کا جو جالا ہوتا ہے اس کا جو تار ہے, کہتے ہیں کہ ایسا تار ابھی تک کوئی بھی دنیا کی فتوی تیار نہیں کر سکی ایسا فائبر. اور 0.5 اونس جالا پوری دنیا کے گرد لپیٹا جا سکتا ہے. یعنی اس کا تار اتنا باریک ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ہوتا ہے صرف اتنے میں کہ اگر وہ آپ جال ساری دنیا کے گرد گرد بننا چاہیں تو بن لیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے سوا دوسرے الہوں کو مکڑی سے تشبیہ دیتے ہیں کہ تم ان پہ بھروسہ کرو گے, تم ان کو اپنا مددگار سمجھو گے تو وہ اسی طرح تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. جس شخص کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے, لیکن ایمان ہوتے ہوئے انسان کہاں سے پھسل رہا ہے؟ لالچ اور خوشامد سے. اسی لیے علامہ اقبال نے مکڑا اور مکھی کے نام سے ایک نظم لکھی ہے, وہ نظم آپ کو سنا دیتی ہوں. ہے تو بچوں کے لیے لیکن ہم بھی کبھی کبھی بچوں والی بات ہی کرتے ہیں, اس لیے ہمارے لیے ایک بڑی نصیحت ہے اس میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اگر تم نے چھوڑ دیا اور کسی دوسرے پر بھروسہ کیا تو وہ تمہارے لیے ایک اسپائڈر کی طرح ثابت ہوگا, پھر وہ تم کو اپنے جال میں کھینچ لے گا اور تم دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھا جاؤ گے. مکڑی کمزور ترین ہوتے ہوئے بھی, جیسے اللہ کے سوا دوسرے سارے معبود کمزور ترین ہیں, لیکن لوگ ان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور نکل نہیں پاتے. اور ان کے جال میں کس چیز میں پھنسایا ہوا ہے؟ دنیا کے ظاہری فائدوں اور مفادات میں. بہرحال علامہ اقبال لکھتے ہیں، ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکرا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا. یعنی تم جال میں آتی نہیں، اتنا خوبصورت گھر ہے میرا. غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھچ کے نہ رہنا. آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا. غب بالکل سیڑھی کی طرح لگتا. مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکا، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آگ کی سیڑھی تو چڑھا پھر نہیں اترا. مکڑے نے کہا، واہ فریبی مجھے سمجھے، تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا، منظور تمہاری مجھے خاطر تھی وگرنا کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا. اڑتی ہوئی آئی خدا جانے کہاں سے، پہرے جو میرے گھر میں ہے تو اس میں برا کیا ہے، اس گھر میں کہیں تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہے یہ پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہے بچھونے، ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا. مکھی نے کہا، خیر یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا. مکڑے نے کہا، اصل میں تو اقبال اس مکڑی کو دنیا سے تشبیہ دے رہے ہیں نا، جو انسان کو اپنے جال میں پھانستی ہے اور انسان اس کی محبت میں گرفتار ہو کے کس طرح دھوکا کھاتا ہے. مکڑے نے کہا، دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسو اسے کس طرح یہ کمبخت دانا، سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ. یہ سوچ کے مکھی سے کہا، اس نے بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ، ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، وہ جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا، آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیا، سر آپ کا اللہ نے کل ہی سے سجایا، یہ حسن یہ پوشاک یہ خوبی یہ صفائی، سر اس سے قیامت یہ اڑتے ہوئے گانا. مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسی جی اب پھسلنے لگی ہے، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی خطکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں. یعنی دنیا جب انسان کو نظر آئے اور خوبصورت خوش نما لگے تو کون ٹکرائے اس کو، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا. یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، بھوکا تھا کئی روز سے، اب ہاتھ جو آئی آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا. یا اللہ تعالیٰ ہم کو بھی مکڑی کے جال سے بچنے کے لیے خبردار کر رہے ہیں، ہوشیار اس ویب کے پھیر میں نہ آنا، اس جال میں مت پھنسنا، کیونکہ یہ تو تمہاری دنیا آخرت میں ڈوبیں گے. اتخذت بیتن، دیکھنے میں ایک بڑا خوبصورت گھر بناتی ہے یہ دنیا، دیکھنے میں بہت خوبصورت بہت چمکدار بہت بہترین نظر آتی ہے، لیکن جس نے اس پر بھروسہ کر لیا جو اس کا ہو کر رہا، تو اس نے کمزور سہارا تھاما. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتُ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. دنیا بھی اسی طرح، اللہ کے سوا دوسرے لوگ بھی، دوسرے معبود بھی، غیر اللہ کے سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح یکسر ناپائیدار ہیں. اگر نفع بخش ہوتے تو کسی کو تو بچاتے، لیکن آج تک جس نے بھی اس دنیا پر بھروسہ کیا، اس جال میں پھنسا، وہ کبھی فلاح نہ پایا. لو کانوا یعلمون، کاش لوگ جان لیتے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہی زبردست اور حکیم ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، کہیں مکھی کی، کہیں مکڑی کی، کہیں مچھر کی، مگر ان کو نہیں سمجھتے، سوائے عالم لوگوں کے، جاننے والوں کے. بے علم لوگ تو یہ مثالیں پڑھ کے گزر جاتے ہیں. جیسے ہم عام طور پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ہم کو نہیں پتا چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے عنکبوت لفظ کس مقصد کے لیے فرمایا. اللہ تعالیٰ اسی لیے شاید فرمایا کہ وما یعقلھا الا العالمون، ان مثالوں کو علم والوں کے بغیر کوئی نہیں سمجھتا. اس لیے قرآن صرف برکت کی چیز نہیں، اسے سمجھنا بھی چاہیے، اور سمجھنے کے لیے اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. ایمان والے اپنے ایمان کو دنیا کے چند کھوٹے سکوں کے عوض نہ بیچیں، دنیا کے فریب کا شکار ہو کر آخرت کو نہ بھولیں، اور اس گھر کو فراموش نہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب